پیر 17 نومبر کے سربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ پاکستان کہتا ہے کہ افغان طالبان یا حقانی نیٹ ورک افغانستان کا مسئلہ ہے، پاکستان کا نہیں، اور نہ ہی امریکہ کا ہر دشمن پاکستان کا دشمن ہے۔
افغان طالبان کو ہیں جس کا حقانی نیٹ ورک جس کا حصہ ہے، اس کو انوائٹ کریں کہ وہاں ڈائیلاگ ہو، اور وہ ہم کیسے جو امریکہ کے دشمن ہیں وہ خام خام ہمارے دشمن ہو گئے۔
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی اور امور خارجہ سرتاج عزیز کا کہنا ہے کہ حقانی نیٹ ورک کو پاکستان میں ختم کر دیا ہے۔ بی بی سی کی نامہ نگار امبر شمسی کو اسلام آباد میں ایک انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا،
یہ ٹھیک ہے کہ حقانی نیٹ ورک یہاں پہ ایسے آپریٹ کر رہا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ جب امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا اور ان تمام لوگوں کو جنہیں ہم نے مل کے ٹرین کیا تھا اور عام کیا تھا، ان کو ہماری طرف دھکیل دیا، تو اس میں کچھ لوگ ہمارے لیے تھریٹ بن گئے اور کچھ ہمارے لیے تھریٹ نہیں بنے، تو ہم سب کو کیوں دشمن بنائیں؟ جو لوگ ہمارے خلاف تھے ان کے خلاف، جو ٹی ٹی پر بن گئی ان کے خلاف ہم کارروائی کر رہے ہیں، وہ جو ان کے خلاف ہیں وہ ہمارے سرزمین سے آپریٹ نہ کریں۔ وہ ہم نے بہت بڑا قدم لیا اور اس انفراسٹرکچر کو ختم کر دیا۔ ہم کیسے جو امریکہ کے دشمن ہیں وہ خام خام ہمارے دشمن ہو گئے؟ ہمارے جو دشمن ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے۔
پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے دعویٰ کیا ہے کہ خیبر ایجنسی کے علاقے باڑہ میں 10 عسکریت پسندوں نے اسلحے اور بارودی مواد سمیت اپنے آپ کو سیکیورٹی فورسز کے حوالے کر دیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فوجی آپریشن خیبر ون کے آغاز سے اب تک 350 شدت پسندوں نے اپنے آپ کو سیکیورٹی فورسز کے حوالے کیا، جن میں 20 اہم کمانڈر بھی شامل ہیں۔ دولت اسلامیہ کے ہاتھوں یرغمال بنائے جانے والے لبنانی فوجیوں کے اہل خانہ نے دارالحکومت بیروت کی مرکزی سڑک بلاک کر کے احتجاج کیا ہے۔ احتجاج کی تفصیل ظفر سید کی زبانی۔
یہ احتجاج مزید افراد کو قتل کیے جانے کی دھمکی کے بعد کیا گیا ہے۔ دولت اسلامیہ کا کہنا ہے کہ اگر لبنانی حکومت نے اس کے قیدیوں کو دی گئی سزائے موت واپس نہ لی تو وہ اس کے 7 فوجیوں کو قتل کر دیں گے۔ دولت اسلامیہ اور القاعدہ سے منسلک النصرہ فرنٹ نے لبنان کے سرحدی شہر میں لڑائی کے دوران کم از کم 20 فوجیوں کو یرغمال بنایا تھا، جن میں سے اب تک 3 کو قتل کیا جا چکا ہے۔
کینیا کے دارالحکومت نیروبی میں سینکڑوں خواتین نے اپنی مرضی کا لباس پہننے کے حق اور آزادی کے مطالبے کے لیے مارچ کیا۔ یہ مظاہرے گزشتہ ہفتے ایک بس اسٹاپ پر ایک خاتون کے کپڑے پھاڑے جانے کے واقعے کے بعد کیے جا رہے ہیں۔ اس واقعے میں چند آدمیوں نے خاتون کے کپڑے یہ کہہ کر پھاڑ دیے تھے کہ ان کا اسکرٹ ان مردوں کو اشتہا دلا رہا تھا۔ اس واقعے کی ویڈیو بھی آن لائن پوسٹ کی گئی تھی۔ ایک فلسطینی بس ڈرائیور کی پھندا لگی لاش اس ہی کی بس سے یروشلم کی سرحدی یہودی بستی سے برآمد ہوئی ہے۔ اسرائیلی پولیس کا دعویٰ ہے کہ ڈرائیور کا نام یوسف حسن الرامونی ہے اور اس نے خودکشی کی ہے، جبکہ الرامونی کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ اسے کسی یہودی آبادکار نے قتل کیا ہے۔ الرامونی کے ایک ساتھی بس ڈرائیور کا کہنا ہے کہ اس کی لاش پر تشدد کے نشانات ہیں، جبکہ ان کے بھائی کا کہنا ہے کہ وہ ایک خوش و خرم خاندانی زندگی گزارنے والا شخص تھا جسے خودکشی کی ضرورت نہ تھی۔ سعودی عرب میں قطر اور دیگر خلیجی ممالک کے ساتھ خراب ہوتے ہوئے تعلقات بہتر بنانے کے لیے ایک ہنگامی اجلاس منعقد ہوا۔ حمیرہ کمل۔
دارالحکومت ریاض میں اس اجلاس کے اختتام پر اعلان کیا گیا ہے کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین اپنے اپنے سفارتکار قطر بھیجیں گے، جنہیں رواں سال کے آغاز میں قطر سے واپس بلوا لیا گیا تھا۔ 3 خلیجی ممالک نے چھوٹے مگر انتہائی امیر ملک قطر پر ان کی سیکیورٹی کو اخوان المسلمین کے ساتھ مل کر نقصان پہنچانے کا الزام لگایا تھا۔
پوپ فرانسس نے اعلان کیا ہے کہ وہ اگلے ستمبر میں امریکہ کا دورہ کریں گے، جو پوپ بننے کے بعد ان کا پہلا دورہ امریکہ ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ اس دورے پر وہ فلیڈیلفیا جائیں گے، جہاں وہ لوگوں کے ساتھ عالمی ملاقات کریں گے۔ اس اجتماع کا اہتمام رومن کیتھولک چرچ کرے گا، جو ہر 3 سال بعد منعقد ہوتا ہے۔ ویٹیکن کے مطابق اس دورے میں اقوام متحدہ کے خطاب اور میکسیکو کی سرحد پر قیام بھی شامل ہے۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً 3.6 کروڑ افراد غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ غلامی کے عالمی اشاریوں کے مطابق بھارت میں غلاموں کی تعداد اب سے زیادہ، یعنی 1.14 کروڑ ہے۔ چین اور پاکستان اس فہرست میں بالترتیب دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہیں۔ ان افراد کو غلام تصور کیا جاتا ہے جنہیں زبردستی مزدوری یا ان کی زبردستی شادی کرائی جائے، ان کا تجارتی مقاصد کے لیے جنسی استحصال کیا جائے، ان کی اسمگلنگ کی جائے، یا پھر وہ بری طرح قرض میں جکڑے ہوئے ہوں۔ امریکی صدر باراک اوباما نے دولت اسلامیہ کے ہاتھوں امریکی مغوی عبد الرحمن کسیک کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے اسے خالص شیطانی کارروائی قرار دیا ہے۔ عالمی ادارے صحت نے لوگوں کے ڈوب کر مرنے کے واقعات کی روک تھام کے لیے عالمی حکمت عملی وضع کرنے پر زور دیا ہے۔ عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ 3.5 لاکھ سے زائد افراد دنیا بھر میں ہر سال ڈوب کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس حقیقت کے باوجود کہ اس سے بچاؤ کے 100% اقدامات کیے جا سکتے ہیں، ڈوب کر مر جانا دنیا میں بچوں کی ہلاکت کی 10 اہم وجوہات میں سے بھی ایک ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نام نگار، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
ہمارے نام نگار، باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ کرکٹ میں بال ٹیمپرنگ ہوئی، کرکٹ میں میچ فکسنگ ہوئی، کرکٹ میں بدعنوانی ہوئی، پتہ نہیں ایک ہی ملک کا نام سیدھا ذہن میں آتا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ بھارت سے خبر ہے کہ سپریم کورٹ نے انڈین پریمیئر لیگ میں سٹے بازی اور اسپاٹ فکسنگ کے الزامات کی تفتیش کرنے والی جسٹس مدگل کمیٹی کی رپورٹ کا ایک حصہ ان لوگوں کو فراہم کیا ہے جو تفتیش کے دائرے میں تھے۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ بھارت کا نام کیوں آ رہا ہے؟ انٹرنیشنل کرکٹ میں اور کہاں کہاں یہ سب کچھ ہوا ہے؟ اس پر آصف اقبال نے بھی بات کی ہے، بھارت سے رپورٹ بھی پروگرام میں شامل ہے، لیکن آئیے سیربین کا بڑا موضوع ہاتھ کے ہاتھ سنوالیں۔ خبروں میں بھی آپ نے سنا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات گزشتہ چند برسوں سے اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں۔ حال ہی میں امریکی وزارت دفاع کی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کو بھارت اور افغانستان میں جہادی گروہوں کو استعمال کرنا چھوڑنا چاہیے، جبکہ پاکستان میں شدت پسند تنظیم حقانی نیٹ ورک کی موجودگی بھی دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کا باعث رہی ہے۔ یہ خبر اور اس کا پس منظر پچھلے دنوں کی خبروں کا ہے، لیکن اس سلسلے کو تازہ ہم یوں کر رہے ہیں کہ پاکستانی افواج کے سربراہ جنرل راحیل شریف امریکی دورے کے پس منظر میں ہماری ساتھی امبر شبزی نے وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی اور خارجہ امور سرتاج عزیز سے بات کی اور سب سے پہلے یہ پوچھا کہ کیا یہ دورہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اعتماد کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش ہے؟
میں اس کو کمی کو بحالی کا نہیں کہوں گا، میں کہوں گا جو بہتری آ رہی ہے اس کا حصہ ہے ایک پروسیس کا، کیونکہ پچھلے سال جو ہماری حکومت آئی تو اس کے فوراً بعد چند دو مہینے کے بعد سیکرٹری کیری یہاں آئے تھے، تو جو اسٹریٹجک ڈائلاگ اور ریلیشن شپ ہماری امریکہ کے ساتھ 2010 میں شروع ہوئی تھی اور وہ 2011 اور 2012 میں سسپینڈ ہو گئی تھی، کیونکہ بہت سے واقعات ہوئے تھے انفارچونیٹلی جس سے تعلقات میں کشیدگی آئی تھی، تو اس کے بعد سے وہ بہتری کا عمل شروع ہوا اور وزیراعظم نواز شریف صاحب امریکہ گئے آفیشیل دورے پر اکتوبر میں پچھلے سال، اوباما صاحب سے ملاقات ہوئی، باقی لیڈروں سے ہوئی، تو اس وہ بہت اچھا اس کا نتیجہ نکلا۔ پھر جنوری میں میری اور سیکرٹری کیری کی پھر اسٹریٹجک ڈائلاگ ریزیوم ہوئی، کیونکہ اس کے 6 ورکنگ گروپ ہیں اور تمام چیزیں اکٹھی ہو کے آتی ہیں، تو اس میں اب جو ایک ڈائمنشن اس کا باقی تھا وہ ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن شپ کا تھا، تو وہ اب پوری ہونے جا رہی ہے، کیونکہ اس میں جو پینٹاگون کے اور ہمارے ملٹری لیڈرشپ کے آپس میں تعلقات ہیں، ویسے تو ٹیکنیکل لیول پہ وہ چلتے رہتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی تھی کہ اب نئے چیف آئے ہیں تو وہ اس لیول پہ ان کے ساتھ انٹریکشن کریں۔
لیکن ستاج عزیز صاحب، امریکہ سے ایک اندیا ملتا ہے کہ وہ اس بات پر ابھی تک قائل نہیں ہوئے کہ حقانی نیٹ ورک کو ہم ہدف بنا رہے ہیں آپریشن ضرب عز میں۔ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کی رپورٹ بھی آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ پراکسیز استعمال کر رہے ہیں ہم افغانستان اور بھارت میں۔ اس کے علاوہ یہ بار بار بیانات سامنے آتے رہتے ہیں، کوئی لیکس ہوتے ہیں، کوئی غیر سرکاری ذرائع ہوتے ہیں، تو اس پر ہم کیسے امریکہ کو قائل کر پائیں؟
یہ ٹھیک ہے کہ حقانی نیٹ ورک یہاں پہ ایسے آپریٹ کر رہا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ جب امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا اور ان تمام لوگوں کو جنہیں ہم نے مل کے ٹرین کیا تھا اور عام کیا تھا ان کو ہماری طرف دھکیل دیا، تو اس میں کچھ لوگ ہمارے لیے تھریٹ بن گئے اور کچھ ہمارے لیے تھریٹ نہیں بنے، وہ ہمارے ساتھ تھی، تو ہم سب کو کیوں دشمن بنائیں؟ جو لوگ ہمارے خلاف تھے ان کے خلاف، جو ٹی ٹی پر بن گئی ان کے خلاف ہم کارروائی کر رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ جو بات تھی کہ ہم وہ جو ان کے خلاف ہیں وہ ہمارے سرزمین سے آپریٹ نہ کریں، وہ ہم نے بہت بڑا قدم لیا اور اس انفراسٹرکچر کو ختم کر دیا۔ اب یہ افغان گورنمنٹ جس طرح افغان پریزیڈنٹ نے کہا ان کا کام ہے کہ ان افغان طالبان کو ہیں جس کا حقانی نیٹورک جس کا حصہ ہے اس کو انوائٹ کریں کہ وہاں ڈائلاگ ہو اور وہ ہو. ہم کیسے جو امریکہ کے دشمن ہیں وہ خام خواہ ہمارے دشمن ہو گئے, ہمارے جو دشمن ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں, ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے. افغانستان اور امریکہ مل کر ان کے ساتھ جو کرنا ہے, اب 14-13 سال تو جو کرنا تھا وہ کر لیا.
گڈ طالبان بیڈ
گڈ طالبان کی میں بات نہیں کر رہا, میں وہ کر رہا ہوں کہ جو افغان طالبان ہیں وہ ہمارے ہم ان کے خلاف نہیں ہیں, وہ افغانستان کا مسئلہ ہے. ہم ان کو پرسویڈ ضرور کریں گے کہ وہ ٹاکس کریں. کچھ ہمارے 90s میں ہم ان کے سپورٹرز تھے لیکن ناٹ ناؤ. اور جو ہمارے خلاف کارروائی کرتے ہیں ان کے خلاف ہم ایکشن لیں گے.
لیکن اب جیسے جون میں آپریشن شروع ہوا تو ابھی تک تو امریکہ ایسا نہیں لگا تھا کہ وہ مان گئے ہیں کہ ہم تمام طالبان کی قیادت کو بھی ہدف بنا رہے ہیں.
نہیں, ہدف کی بات ہو رہا ہے اور ان کا انفراسٹرکچر ڈسٹرائے کرنا ہو رہا ہے. کیونکہ جو انفراسٹرکچر ہے جو پہلے نکل گیا وہ نکل گیا, لیکن جو وہاں رہ گئے سب کے خلاف ایکشن ہوا ہے وہ بغیر ڈسکریمنیشن.
تو جو آپریشن کا مقصد ہے وہ انفراسٹرکچر کو,
انفراسٹرکچر اور ان کی کیپیسٹی ٹو آپریٹ فرام آر سائل وہ ختم ہو گئی, اور وہ بہت بڑا قدم ہے کیونکہ اس کے بغیر کوئی انسرجنسی زیادہ دیر چل نہیں سکتی. کیونکہ انڈیویجول ادھر ادھر ہوتے ہیں تو وہ ایک ہمارے اپنے بارڈر کو اب ہم نے سیکیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ ایک اتنا بڑا عمل ہے. اور افغانستان کو بھی اس بات کی تسلی ہے, اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم اپنی سرزمین کو اب استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو یہ اگر اگلے 12 مہینے میں یہ عمل چل پڑے تو یہ ایک بنیادی تبدیلی ہوگی اس گراؤنڈ سچویشن میں. اس پہ جو چند ایک شکایات ہیں کہ وہ گروپ یا وہ گروپ, وہ
کچھ گروپس ادھر ہیں کچھ گروپس ادھر ہیں,
وہ ہیں, تو وہ آٹومیٹیکلی جب آپ اس پالیسی کو کہ اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دینا, وہ خود بخود سارٹ آؤٹ ہو جائے گی.
ابھی جو بات چیت حال ہی میں سامنے آئی ہے کہ چین جو ہے وہ کردار ادا کرے گا افغانستان میں, اور افغان طالبان کو بھی جو بات چیت میز پہ لائیں گے, نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لائیں گے, پاکستان مدد کرے گا, تو یہ کیا امریکہ کو برطرف کر رہے ہیں, کو نظر انداز کر رہے ہیں, یہ ایک نئی اسٹریٹجی ہے؟
یہ بات تو نہیں ہے. امریکہ نے تو بہت کوشش کی قطر میں ڈائلاگ شروع کرنے کی, وہ ایک حد تک کامیابی ہوا, پھر اس کے بعد نہیں چلا آگے. اب امریکہ وہاں سے جا رہا ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ وہاں پہ خانہ جنگی شروع ہو, اور جو بھی ریکنسیلیشن پروسیس میں مدد کرے گا میرے خیال امریکہ اسے ویلکم کرے گا. کیونکہ جس طرح عراق میں انہوں نے کیا حالت چھوڑی, پھر کہیں گے جی ان کے ووٹرز یا ٹیکس پیئرز کہیں گے کہ جی آپ نے اتنے بلینز آف ڈالرز خرچ کیے, اتنی جانیں ضائع ہوئیں, کیا نتیجہ نکلا. تو وہاں پہ ایک سٹیبل حکومت آنا, پیس آنا امریکہ کی بہت بڑی خواہش ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی چائنا کی انوالومنٹ کو ویلکم کرے گا.
لیکن ابھی تک امریکہ سے کوئی اس پہ رد عمل سامنے آیا ہے کہ چین کا؟
ہمیں جو انڈیکیشن ملی ہے وہ یہ ہے کہ وہ چائنا کی انوالومنٹ اگر پیس پروسیس کو پروموٹ کرتے ہیں تو ویلکم کرے گا.
حقانی نیٹورک افغانستان کا مسئلہ ہے, پاکستان کا نہیں, اور ضروری نہیں کہ جو امریکہ کا دشمن ہو وہ پاکستان کا بھی دشمن ہو. یہ تھے پاکستان کے وزیر اعظم کے امور سلامتی اور خارجہ امور کے مشیر مسٹر سرتاج عزیز. آئیے اسی مثلث کے بقیہ دو زاویوں کی طرف چلتے ہیں, امریکہ اور پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کی طرف. جنرل راحیل شریف امریکہ پہنچ چکے ہیں, مگر رسمی طور پر ان کا دورہ آج سے شروع ہو رہا ہے. ظاہر ہے اس دورے کی خاص بات تو ایک تو یہ ہے کہ جنرل راحیل شریف افواج پاکستان کے سربراہ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی مرتبہ امریکہ گئے ہیں, اور دوسری خاص بات یہ کہ اس دوران افغانستان سے امریکہ اور برطانیہ کی فوجوں کا انخلا ہو رہا ہے. امریکہ کے محکمہ دفاع پینٹاگون نے اور بھارت نے دونوں نے ہی پاکستان پر دہشت گردی کو شہ دینے کا الزام لگایا ہے یا پشت پناہی کرنے کا. ایسے حالات میں امریکی رہنما پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے کیا سننا چاہیں گے, اور وہ خود امریکہ سے کیا امیدیں لگائے ہوئے ہیں, جائزہ لیا ہے ہمارے امریکہ کے نامہ نگار برجیش اپادھیائے نے واشنگٹن سے.
افغانستان سے امریکی فوج کی واپسی مکمل ہونے کو ہے. امریکہ کو اب اپنی فوج کے لیے پاکستانی بندرگاہ اور سڑکوں کی پہلے جیسی ضرورت نہیں رہی, اور اب سے چند دنوں پہلے پینٹاگون نے پاکستان پر ایک بار پھر سے ہمسایہ ملکوں کے خلاف دہشت گردی کو ہتھیار کی طرح استعمال کرنے کا الزام لگایا ہے. کچھ ایسے ہی ماحول میں پاکستانی فوج کے سربراہ راحیل شریف عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی بار واشنگٹن آئے ہیں. کیا ہوگا امریکہ کا رخ؟ امریکی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں پاکستان ڈیسک کی سربراہ رہ چکی شمائلہ چودھری کا کہنا ہے کہ افغانستان سے واپسی کے بعد اب امریکہ کئی معاملوں پر پاکستان پر زیادہ اثردار طریقے سے دباؤ ڈال سکتا ہے.
expect that moving forward, we will see the United States pushing Pakistan more on what it's going to do, not just with Haqqani network militants.
To Shamaila Chaudhary ka andaaza hai ki America aane wale waqt mein Pakistan par Haqqani network jaise shiddat pasand tanzeemon ke bare mein hi nahi, Pakistan mein maujood Bharat ke khilaf kaam kar rahe tanzeemon par karwai ke liye bhi dabav banayega. مانا جا رہا ہے کہ شمالی وزیرستان میں پاکستانی فوج کی کارروائی کی تعریف بھی ہوگی، لیکن انہیں واضح طور پر یہ بتایا جائے گا کہ دنیا کی ان سے کیا توقعات ہیں۔ گزشتہ برس تک امریکہ کے نائب وزیر دفاع رہ چکے ڈیوڈ سیڈنی کا کہنا ہے کہ پاکستان کو یہ پیغام دیا جائے گا کہ دہشت گردی صرف دہشت گردی ہوتی ہے۔
You can't have freedom from terrorism in one country and terrorism in another.
ڈیوڈ سیڈنی کہہ رہے تھے کہ آپ ایک ملک میں دہشت گردی کو منظوری دیں اور دوسرے میں اس پر روک لگانے کی بات کریں، اس کی اجازت نہیں مل سکتی۔ ان کا کہنا ہے کہ اس موضوع پر صرف امریکہ نہیں، خطے کے دوسرے ممالک بھی، خاص طور سے چین، پاکستان کے رویے میں بدلاؤ دیکھنا چاہے گا۔ وہیں دوسری طرف راحیل شریف کی بھی اپنی لسٹ ہوگی۔ اندازہ ہے کہ جہاں ایک طرف وہ امریکہ سے فوجی مدد پہلے کی طرح جاری رکھنے پر زور دیں گے، وہیں بھارت بات چیت کا ایک بڑا موضوع بنے گا۔
پاکستان will message to the US that Americans, please take care of the Indians for us. They're going to cause problems for us and we really need to focus on getting our own house in order.
شمائلہ چودھری کا کہنا ہے کہ پاکستان امریکہ سے کہنا چاہے گا کہ آپ ہمارے لیے بھارت پر نظر رکھیں، کیونکہ وہ ہمارے لیے دقت پیدا کر سکتا ہے۔ ہمیں اپنے گھر پر توجہ دینی ہے اور گھریلو دہشت گردی ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ بھارت اس میں ہمارے لیے پریشانی پیدا کرتا ہے۔ بھارت امریکی سرمایہ کاری کے لیے اب ایک بہت بڑا بازار ہے اور وہاں کوئی خون خرابہ امریکہ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ شمائلہ چودھری کہتی ہیں کہ اب تک امریکہ ان تنظیموں کی طرف سے آنکھیں پھیر لیتا تھا جو پاکستان میں رہ کر بھارت کے خلاف سازش رچتے ہیں، لیکن اب اس معاملے پر امریکہ اور پاکستان کا ٹکراؤ بڑھ سکتا ہے۔ لیکن پاکستان کی ایک بڑی شکایت یہ بھی رہی ہے کہ امریکہ اپنا کام نکلنے کے بعد خطے کو بھول جاتا ہے، اور اس لیے پاکستان کو اپنا فائدہ دیکھنا ہوگا، جو ضروری نہیں ہے کہ امریکی ضرورتوں سے میل کھائے۔ ایسے میں امریکہ کا پیغام کیا ہوگا؟
The United States is going to continue to be engaged with Pakistan. As I said, we have interest in Pakistan that go beyond.
ڈیوڈ سیڈنی کا کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان کو یقین دلانے کی کوشش کرے گا کہ یہ تعلقات بنے رہیں گے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ ان کا رشتہ صرف افغانستان کی وجہ سے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ افغانستان میں بنا رہے گا۔ فوج کی تعداد ضرور کم ہوگی، لیکن افغانستان کے لیے امریکہ کی جواب دہی کافی بڑی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کا رشتہ کافی حد تک ایک دوراہے پر ہے، جہاں راحیل شریف چاہیں تو پہلے کی طرح ہی پیسے دو کام لو کے راستے پر چلیں، یا پھر ایک نیا راستہ اختیار کریں جہاں پاکستان صحیح معنی میں ایک ذمہ دار اتحادی کا کردار ادا کرے۔ ان کا یہ دورہ پہلا ضرور ہے، لیکن موقع شاید آخری۔ برجیش اپادھیائے، بی بی سی، واشنگٹن۔
اچھا برجیش اپادھیائے، آپ ایسا کریں، اس رپورٹ کے بعد اسٹوڈیو میں ہی ذرا وہاں موجود رہیں۔ اس دوران تجزیے کے لیے میں اپنے ساتھ ڈاکٹر احسان احراری کو بھی لے رہا ہوں، جو امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے مشیروں میں سے ایک ہیں اور تجزیہ کار بھی ہیں۔ لیکن برجیش، سب سے پہلا سوال آپ سے، حقانی نیٹورک کو تو پاکستان کہتا ہے کہ اس کا مسئلہ نہیں ہے، جبکہ امریکہ کا اصرار ہے کہ پاکستان اس نیٹورک کو توڑے، تو ایسے میں واشنگٹن اور اسلام آباد یا پینٹاگون اور پنڈی جی ایچ کیو بھلا کیا بات کریں گے؟
دیکھیں، یہ بالکل ٹکراؤ کا معاملہ ہے شفیع صاحب، اور خاص کر جو سرتاج عزیز صاحب نے جو ابھی بی بی سی کو دیے ہوئے اس انٹرویو میں جس طرح سے جتنے واضح لفظوں میں اس بات کو کہا ہے، اس طرح کی باتیں آپ یہ امید نہیں کی جا رہی ہیں واشنگٹن میں، امید نہیں کی جا رہی ہوں گی راحیل شریف سے سننے کی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ابھی پینٹاگون کی رپورٹ آئی تھی اس میں حقانی نیٹورک کا خاص طور سے ذکر ہوا تھا، اور اس کے بعد جب پاکستان میں ہنگامہ مچا تب جو افغانستان میں امریکی فوج کے کمانڈر ہیں انہوں نے ایک طرح سے تناؤ میں کمی لانے کے لیے انہوں نے یہ بات کہی کہ نہیں، پاکستان انہیں ڈسرپٹ کرنے میں یعنی پاکستان سے اجاڑنے میں کافی حد تک کامیاب ہوا ہے۔ تو ایک طرح سے راحیل شریف صاحب کا جو یہ دورہ ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ کولیشن سپورٹ فنڈ یعنی پاکستان کو جو مدد ملتی رہی ہے دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں امریکہ سے، اس کا ریمبرسمنٹ ہوتا رہا ہے، اس کو جاری رکھنے کا وہ دباؤ ڈالیں گے۔ اور جس کے پیچھے میری یہاں جب بھی اہلکاروں سے بات ہوئی تو وہ کہتے رہے ہیں کہ حقانی نیٹورک خاص کر کانگریس کے ممبران کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ کافی ناراض رہے ہیں کہ پاکستان نے اس کے خلاف کارروائی نہیں کی ہے۔ تو یہ ایک بڑا معاملہ بن سکتا ہے، خاص کر اگر سرتاج علی صاحب کا اس وقت جو یہ بیان آیا۔
ٹھیک ہے، موجود رہیں، ضرورت پڑتی ہے تو میں آپ کو زحمت دیتا ہوں۔ مثلاً ڈاکٹر اراری صاحب کہیے، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ صرف
بالکل صاحب آ رہی ہے۔
ٹھیک، تو اب سے پہلے پاکستان سے جب بھی امریکہ ڈو مور ڈو مور کہتا تھا, یعنی اور کرو اور کرو, تو پاکستان کے سویلین یا فوجی رہنما کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اب تو کہ حقانی نیٹ ورک پاکستان کا مسئلہ ہی نہیں, جو کچھ کرنا ہے وہ امریکہ خود کرے.
یہ کہنا پاکستان کے لیے آسان ہے, مگر یہ امریکہ جب تک ایکسیپٹ نہیں کرے گا اس کو, جب تک اس وقت تک پاکستان کی موافق حالات نہیں بنیں گے. دیکھیے, جنرل اینڈرسن نے, جیسے ابھی آپ کے کالیگ نے بتایا, جنرل اینڈرسن نے بہت اہم بیان دیا کہ حقانی گروپ فریکچرڈ ہو گیا ہے. تو یہ انہوں نے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ سیاسی بیان ہے ان کا, مگر پاکستان کا حساب کتاب ایسا ہے کہ وہ آنکھ مچھلی کھیل رہا ہے حقانی گروپ کے ساتھ. وہ اس نے تھوڑا سا اس کو ڈسٹرب کیا ہے, مگر صحیح معنوں میں ڈسٹرپشن بالکل نہیں ہوا. پاکستانی فوج کی جو چال ہے وہ اب بھی وہ یہ ہے جو انگریزی زبان کا ایک لفظ ہے, شکینری. مطلب یہ کہ جو ڈسٹرپشن جو چل رہا ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ جو پاکستان کے جو فیورٹ گروپس ہیں ان کو تو پہلے سے کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم آنے والے ہیں, تمہاری شامت آ رہی ہے, بھاگو یہاں سے, تو وہ تو بھاگ جاتے ہیں, اور جن کو پاکستان پیٹنا چاہتا ہے ان کو پیٹ لیتے ہیں. تو یہ تو سرتاج عزیز نے بھی کہا اپنے بیان میں, اس کا جواب دیا کہ وہ ہمارے دشمن جو نہیں ہے وہ ان کو ہم کیوں دشمن بنائیں. تو یہ رویہ پاکستان کو بدلنا پڑے گا. یہ پاکستان کو جو ہے ایک ہول سیل پالیسی تیار کرنی پڑے گی کہ اسٹریٹجک ڈائلاگ اگر پاکستان اور امریکہ کے آگے بڑھے تو اس میں پاکستان کا رویہ کیا ہوگا حقانی گروپ کے ساتھ اور گلب الدین حکمت یاری گروپ کے ساتھ, اور جو ہے جو کوآپریشن افغانستان اور پاکستان میں جو ہونا ہے وہ بہت ضروری ہے.
اچھا, یہاں میں ایک چیز آپ سے ڈاکٹر ہراری پوچھنا چاہوں گا. سرتاج عزیز کا بیان آپ بھی کوٹ کر رہے ہیں, میں نے بھی سنا انٹرویو کو. سرتاج عزیز کا بیان تو ظاہر ہے ایک سویلین حکومت کا موقف ہے نا, مگر کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا بیان اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب سویلین قیادت فوجی قیادت کے موقف کو اپنا موقف تسلیم کر چکی ہے؟
یہ ہو سکتا ہے, مگر صحیح معنوں میں جو ڈفرینسز ہیں پاکستانی آرمی کے اور سویلین گورنمنٹ کے, اس کو اچھالا نہیں جا سکتا. خصوصاً سرتاج عزیز صاحب اس کو اچھال نہیں سکتے. ان کا جو بیان ہے بڑا چالاک بیان ہے, بہت ہی جو ہے اس میں وہ بھی شکانری سے بھرپور بیان ہے. وہ بول رہے ہیں کہ جو کچھ کرنا ہے آپ کو کب ان سے حقانی گروپ سے آپ خود کر لیجئے, اور ہم کو ان سے کوئی غرض نہیں رہی. اور جو اینڈرسن نے کہا کہ وہ گروپ فریکچرڈ ہو گیا, تو پاکستان یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بال از ان پاکستان سکور.
لیکن ایک منطقی سے سوال تو فوراً یہ ہو جاتا ہے نا ڈاکٹر رائی, کہ پہلے دونوں ملک دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک دوسرے کے اتحادی, اب ایک اتحادی دوسرے کے دہشت گرد کو اپنا دہشت گرد تسلیم کرتا نظر نہیں آ رہا, یہ کیا ہو رہا ہے؟
یہی تو خاص بات ہے. پاکستان نے یہ حرکت ہمیشہ کی. ایسا ہوا کہ پریزیڈنٹ بش کے حکومت کے دوران میں بھی یہ حرکت کی انہوں نے, جنرل مشرف نے یہی کیا, اور پریزیڈنٹ بش اس کو نظر انداز کرتے رہے, مگر پریزیڈنٹ اوباما نے نظر انداز کرنے سے انکار کر دیا. ایڈمرل ملن نے انکار نہیں کیا. سیکرٹری آف اسٹیٹ, فارمر سیکرٹری آف اسٹیٹ ہلری کلنٹن جو امریکہ میں گئی تھی, تو انہوں نے اس طرح کے بیانات دیے کہ پاکستان کو اپنی پالیسی بدلنی چاہیے. تو دیکھیے, باٹم لائن یہ ہے کہ اب جو ہے جنرل راحیل یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, بہت امید افزا فضا ہے اس طرح سے کہ ابھی وہ جو سینٹرل کمانڈ کے جو جنرل ہے اس نے بہت تعریف کیا ان کے ضرب حض کی, مگر بہائنڈ کلوز ڈور مجھے یقین ہے کہ وہ کہیں گے جنرل راحیل سے شریف سے کہ آپ ان کے ساتھ بالکل گڑھ جوڑ جو کر رہے ہیں آپ حقانی گروپ کے ساتھ, اس کو بالکل توڑ ڈالیے. اگر اسٹریٹجک ڈائلاگ کا پاکستان اور امریکہ میں اسٹریٹجک ڈائلاگ کوئی فیوچر ہے, تو پاکستان کو اپنی پالیسی بدلنی چاہیے.
نہیں, بالکل ٹھیک ڈاکٹر ہراری, مجھے معلوم ہے آپ کوئی امریکہ کی وکالت تو نہیں کر رہے, لیکن قدرتی طور پر سوال آتا ہے. ابھی آپ نے برجیش کی رپورٹ میں بھی سنا, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ اس خطے کے اندر جب اپنا مطلب نکل جاتا ہے تو پھر آنکھیں موڑ لیتا ہے. 71 میں جائیے, امریکی فلانا بیڑا آ رہا ہے, وہ کبھی نہیں پہنچا. اور دوسرے موقع پر جائیے, پاکستان نے سب کچھ دان دیا, لیکن اس کا ایک اعتراض رہتا ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں امریکہ ہمارے مقابلے میں نہیں کرتا.
یہ صحیح بات ہے, مگر دیکھیے آپ ایک ویک ایلائی ہیں اور امریکہ از اے ڈومیننٹ ایلائی ہے. تو اس تعلق سے ظاہر ہے کہ جو ہے یہ گیم انفیئر ہے. بیلنس آف پاور کا گیم کبھی کبھی فیئر نہیں رہا. بیلنس آف پاور کا گیم ہمیشہ جو ہے طاقتور کے موافق رہا اور کمزور کے ناموافق رہا. تو یہ چیز پاکستان کو نظر میں رکھنی چاہیے. مگر پاکستان امریکہ کا رول نہ افغانستان سے ختم ہو رہا ہے اور نہ امریکہ کی دلچسپی پاکستان سے ختم ہو رہی ہے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جو آپ کے کالیگ نے بھی ایمفسائز کیا ہے, سرتاج عزیز نے بھی ایمفسائز کیا ہے, اور میں بھی ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں.
ڈاکٹر احسان عراقی صاحب بہت بہت شکریہ. بجیش اپادھیا واشنگٹن سے, آپ کا بھی بہت شکریہ. کاش کے بے پاس مزید وقت ہوتا آپ سے بات کرنے کے لیے. شکریہ.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں,
ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی, نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی, دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمبر شمسی, بی بی سی, اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں پہ نظر, عبدالرشید شکور کے ساتھ.
نیوزی لینڈ نے پاکستان کے خلاف دبئی میں کھیلے جانے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کھیل ختم ہونے پر اپنی پہلی اننگز میں 243 رنز بنائے تھے اور اس کے تین کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے. ٹام لیتھم 137 رنز پر ناٹ آؤٹ تھے. یہ ان کی سیریز میں دوسری سینچری ہے. مصباح الحق تین میچوں کے بعد پہلی مرتبہ ٹاس ہار گئے اور نیوزی لینڈ کے کپتان میکیلم کی ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کی خواہش پوری ہو گئی. نیوزی لینڈ کی ٹیم کسی تبدیلی کے بغیر یہ میچ کھیل رہی ہے. پاکستان نے تین تبدیلیاں کی ہیں. احمد شہزاد اور محمد حفیظ کی جگہ توفیق عمر اور شان مسعود یہ میچ کھیل رہے ہیں, جبکہ فاسٹ بالر عمران خان کی جگہ احسان عادل ٹیم میں شامل کیے گئے ہیں. بھارتی آئی پی ایل میں میچ فکسنگ کی تحقیقات کرنے والی جسٹس مدگل کمیٹی نے آئی سی سی کے چیئرمین اور بی سی سی آئی کے سابق صدر سری نواسن کو میچ فکسنگ کے الزامات سے کلیئر کر دیا ہے. البتہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سری نواسن اور آئی پی ایل کے تین دیگر عہدیداروں کو اچھی طرح اس بات کا علم تھا کہ ایک کھلاڑی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کر رہا ہے, لیکن اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی. اس کھلاڑی کا نام ظاہر نہیں کیا گیا ہے. جسٹس مدگل رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سری نواسن کے داماد گروناتھ میاپن, راجستھان رائلز کے مالک راج کندرا اور آئی پی ایل کے چیف آپریٹنگ آفیسر سندر رامن بک میکر سے رابطے میں رہے. جسٹس مدگل کی یہ رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کر دی گئی تھی, جس کے کچھ حصے آج جاری کیے گئے ہیں. آسٹریلیا نے فاسٹ بالر مچل جانسن کو آرام کی غرض سے جنوبی افریقہ کے خلاف بقیہ تین ون ڈے میچوں میں نہ کھلانے کا فیصلہ کیا ہے. پانچ میچوں کی سیریز اس وقت 1-1 سے برابر ہے اور تیسرا میچ بدھ کے روز کینبرا میں کھیلا جائے گا. عالمی نمبر 2 روجر فیڈرر کمر کی تکلیف کے سبب اے ٹی پی ٹور فائنلز کے فائنل سے دستبردار ہو گئے, اور عالمی نمبر 1 نوویک یوکوویچ نے مسلسل تیسرے سال اس ٹورنامنٹ کی ٹرافی حاصل کر لی. روجر فیڈرر کو کمر کی تکلیف سٹین وارنکا کے خلاف سیمی فائنل کے دوران ہوئی تھی. فیڈرر نے فائنل نہ کھیلنے پر شائقین سے معذرت کی ہے.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی, لیکن کھیلوں سے متعلق اب کرکٹ میں بدعنوانی اور اس کے ساتھ باقی گڑبڑ کا احوال آنا چاہیے, لیکن یہ بھارت کی کہانی ہے. دل تھام کے بیٹھیں, کہانی اور اس کا تجزیہ آنے کو ہے. لیکن سیربین کا نصف آیا ہے اس موقع پر, ظاہر ہے خاص خاص خبروں کی سرخیاں آتی ہیں, خلاصہ آتا ہے. آج خبروں کی ذمہ داری سنبھالی ہے محمد عبداللہ فاروقی نے.
پاکستان نے تسلیم کیا ہے کہ حقانی نیٹ ورک پاکستان سے آپریٹ کر رہا تھا, لیکن اب اس کا خاتمہ کر دیا گیا ہے. وزیراعظم کے مشیر قومی سلامتی اور امور خارجہ کا کہنا ہے کہ انہیں کیوں دشمن بنائیں جو پاکستان کے لیے خطرہ نہیں. دولت اسلامیہ کے ہاتھوں یرغمال بنائے جانے والے لبنانی فوجیوں کے اہل خانہ نے دارالحکومت بیروت کی مرکزی سڑک بلاک کر کے اپنے پیاروں کی رہائی کے لیے احتجاج کیا. ایک فلسطینی بس ڈرائیور کی پھندا لگی لاش اسی کی بس سے یروشلم کی سرحدی یہودی بستی سے برآمد ہوئی ہے. اسرائیلی پولیس اسے خودکشی قرار دے رہی ہے, جبکہ اہل خانہ قتل قرار دے رہے ہیں. سعودی عرب, متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اپنے سفراء دوبارہ قطر بھیجنے کا اعلان کیا ہے. ایک نئی تحقیق کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً 3.6 کروڑ افراد غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ غلامی کے عالمی اشاریوں کے مطابق بھارت میں غلاموں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے محمد عبداللہ فاروقی سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بھارتی سپریم کورٹ نے انڈین پریمیئر لیگ میں سٹے بازی اور اسپاٹ فکسنگ کے الزامات کی تفتیش کرنے والی جسٹس مدگل کمیٹی کی رپورٹ کا ایک حصہ ان لوگوں کو فراہم کیا ہے جو تفتیش کے دائرے میں تھے۔ خبر رساں اداروں کے مطابق رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آئی سی سی کے سربراہ این سری نواسن اسپاٹ فکسنگ اور سٹے بازی میں ملوث نہیں تھے۔ تفصیل کے ساتھ دہلی سے سہیل حلیم۔
رپورٹ کا ایک حصہ ان لوگوں کو فراہم کیا گیا ہے جنہیں عدالت نے گزشتہ ہفتے نوٹس جاری کیے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف اسپاٹ فکسنگ اور سٹے بازی کے الزامات کے سلسلے میں تفتیش کی گئی تھی۔ ان میں آئی سی سی کے سربراہ این سری نواسن، ان کے داماد گرونات میپن اور راجستھان رائلز کے مالک راج کندرا بھی شامل ہیں۔ خبر رساں ادارے پی ٹی آئی کے مطابق رپورٹ میں این سری نواسن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف اسپاٹ فکسنگ یا سٹے بازی میں ملوث ہونے کے شواہد نہیں ملے ہیں، لیکن انہیں ایک کھلاڑی کی جانب سے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزیوں کا علم تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کھلاڑی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ رپورٹ میں کھلاڑی کا نام شامل نہیں ہے اور نہ ہی یہ کہا گیا ہے کہ یہ خلاف ورزی کس نوعیت کی تھی۔ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ بہار کرکٹ ایسوسی ایشن کے سربراہ آدتیہ ورما لے کر گئے تھے۔
میں نے تمام لیٹر آئی سی سی کے ایتھکس کو بھیجا، آئی سی سی کے پورے آفیشیلز کو بھیجا، اور ان لوگوں نے کوئی کاروائی نہیں کی۔ تو ابھی دیکھتے جائیے، آج تو تھوڑا سا نکلا ہے 30 پیج کا، آگے بہت کچھ نکلے گا۔ لیکن یہ جو
رپورٹ کے مطابق مسٹر شری نواسن کے داماد میپن غیر قانونی سٹے بازی میں تو ملوث تھے، لیکن ان کے خلاف میچ فکسنگ کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ جسٹس مدگل نے یہ بھی کہا کہ ایک کھلاڑی کی جانب سے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزیوں کا علم بورڈ کے 4 دیگر اہلکاروں کو بھی تھا۔ شری نواسن بی سی سی آئی کے سربراہ بھی ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے حکم پر انہیں عارضی طور پر اپنے عہدے سے ہٹنا پڑا تھا۔ بی سی سی آئی کے اعلیٰ اہلکار اور سابق وفاقی وزیر راجیو شکلا نے کہا کہ 24 نومبر کو کیس کی اگلی سماعت سے پہلے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ رپورٹ پوری نہیں ہے۔
وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی گرناتھ میپن کے بارے میں، راج کندرا کے بارے میں رپورٹ میں آیا ہے کہ وہ بکی کے سمپرک میں تھے، تو وہ سب تو سپریم کورٹ دیکھے گی کہ کیا ہے، کیا استھتی ہے، کیا سلیت ہے، کاؤنٹر آرگومنٹ ہوں گے، اور اس کے بعد جو سپریم کورٹ آبزرویشن ہے اس کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔
لیکن تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ اب مسٹر شری نواسن کے لیے بی سی سی آئی کے صدر کے عہدے پر واپس لوٹنے کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ بہرحال فی الحال رپورٹ میں کوئی دھماکہ خیز انکشاف نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی کسی پر براہ راست میچ فکسنگ کا الزام لگایا گیا ہے۔ نگاہیں اب سپریم کورٹ پر ٹکی رہیں گی یہ دیکھنے کے لیے کہ جسٹس مدگل نے کن کھلاڑیوں کی تفتیش کی تھی اور کیا ان پر کوئی جرم ثابت ہوا ہے یا نہیں۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
کرکٹ میں بدعنوانی، میچ فکسنگ یا اسپاٹ فکسنگ یا بائی دا بک نہ کھیلنے کی ادا ہے کتنی پرانی، اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بعض جگہ پر محض بدعنوانی کے الزام لگا نہیں کہ سامنے والا معطل یا گھر جا بھائی، اور بعض جگہ پر ایسا کہ بھائی دیکھو جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے سامنے والا بے قصور ہے۔ اس پر یہ صورتحال پر میں نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور امور کرکٹ کے تجزیہ کار آصف اقبال سے بات کی، اور انڈین پریمیئر لیگ پر گھیر کر آئے بدعنوانی کے بادلوں کے بارے میں پوچھا کہ یہ برسیں گے یا نہیں۔
دیکھیں، انڈین کرکٹ بورڈ کی جہاں تک بات ہے، انہوں نے اپنے کھلاڑیوں کو اور جو بھی ایلیگیشنز اس پر لگے ہیں انہوں نے خود اس سے ڈیل کیا ہے۔
ٹھیک ہے،
انہوں نے آؤٹ سائڈ کرکٹ بورڈ جانے کا کبھی بھی الاؤ نہیں کیا، اور زیادہ تر ایکسپٹ فار آئی تھنک وہ اظہر الدین کا ایرا تھا جب انہوں نے ایک بہت بڑا اسٹینڈ لیا تھا اور اظہر کو لائف بین کیا گیا تھا، اور باقی سم آف دا پلیئرز کو انہوں نے کچھ وہ بھی دی تھی، کیا کہتے ہیں، پنشمنٹ۔ لیکن یہ جو بات ہے آئی پی ایل کے بارے میں، ان کے خود کی اون انڈیپینڈنٹ کمیٹی جو کہتی ہے کہ آئی پی ایل میں سٹے بازی ہوتی ہے یا ہو رہی ہے، تو دیٹ اٹسیلف شوز کہ یہ مطلب یہ حقیقت ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ اور جہاں تک کے تعلق ہے ان کے سربراہ کا، نواسن کا، اگر وہ کمیٹی کہتی ہے کہ وہ انوسنٹ ہے، کہتی ہے کہ وہ اس میں انوالو نہیں ہے، تو وہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا۔ اس کے کوئی انڈیپینڈنٹ کمیٹی تھی جس نے کہا تھا، لیکن یہ بات کافی عجیب نظر آتی ہے اور تعجب بھی ہوتا ہے اس بات سننے کا کہ ایلیگیشنز جب لگتے ہیں دوسروں پر لگتے ہیں تو ان کے اوپر فوراً ایکشن لے لیا جاتا، لیکن یہاں جب ایلیگیشنز لگے تھے اور جب سری نواسن کی بات ہو رہی تھی تو تب उनको ये नहीं किसी ने कहा कि ये अभी आईसीसी के चेयरमैन या प्रेसिडेंट जो भी बने हैं वो उन्हें अभी नहीं बनना चाहिए जब तक कि क्लियरेंस ना मिले. तो क्लियरेंस मिलने से पहले ही उन्हें बना दिया गया था. आई थिंक दैट्स अ लिटिल बिट अनफेयर, स्पेशली जब आप दूसरे मुल्कों के ऊपर फिंगर पॉइंटिंग करते हैं, उनके खिलाड़ियों पर, उनके ऑफिशियल्स पर. खुद को अपने ग्रेबान में भी झांकना चाहिए था.
मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूँ आसिफ इकबाल साहब, के जो ही इल्जाम लगता है किसी के ऊपर, इससे पहले कि इंक्वायरी कमेटी बैठे वो या तो मुअत्तल हो जाता है या कह दिया जाता है कि अभी आप नहीं खेल सकते, पहले पूरी इंक्वायरी होती रहे. लेकिन बास दूसरी जगह पर इस किस्म का फार्मूला नहीं अपनाया जाता, जबकि लग ही रहा है कि बदनवानी, इस किस्म का करप्शन, खा वो हंसी क्रोने के साउथ अफ्रीका में हो, खा वो इंग्लैंड के काउंटी क्रिकेट से लेकर के ऊपर हो, वो ऑस्ट्रेलियन में हो, तो ये तो समझ में नहीं आता ना, ये मतलब यकसा सलूक तो नहीं है.
देखे ना, वो कहावत जो है अंग्रेजी की, माइट इज राइट. तो उस बेसिस पर अगर आप देखें तो क्रिकेटिंग वर्ल्ड में तो इस वक्त यही कहा जाता है कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है ये माइट है. तो ये जो भी डिसीजन लेते हैं वो राइट होते हैं, हालांकि होना ऐसा नहीं चाहिए. बट इट्स अनफॉर्चुनेट, दैट्स द वे इट इज, लाइफ इज, एंड पीपल हैव बीन एक्सेप्टिंग इट. लेकिन एक बात एटलीस्ट ये जरूर मालूम हो गई इस इंडिपेंडेंस कमीशन से कि उन्होंने कहा है कि आईपीएल में बदनवानियां होती हैं या आईपीएल में मैच फिक्सिंग वगैरह होती है. तो अब आईसीसी को और बीसीसीआई को दोनों को ये देखना पड़ेगा, आया ये क्रिकेट के लिए कोई अच्छी बात है, आया दे शुड कंटिन्यू अलाउिंग दिस टू गो ऑन विदाउट मॉनिटरिंग इट प्रॉपरली. और जो जो इल्जाम लगे हैं, जो जो बातें खिलाड़ियों के बारे में, ठीक है तो आप ऑफिशियल की बात करें, उनको सरेआम में लाना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए.
तो अगर मैं आसिफ इकबाल से ये पूछूं कि आप होते और आपको इस मरस का इलाज करना होता, तो पहला, दूसरा, तीसरा इकदाम आप क्या करते कि ये फिक्सिंग और ये बदनवानी ये सब इसमें ना होता?
बहुत मुश्किल काम है ये करना, लेकिन हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता. लेकिन मेरा जो शुरू से एक कहना था कि एलिगेशन लगने पर आप किसी को बदनाम या वो नहीं कर सकते, जुर्म साबित होने से पहले जुर्मवार नहीं ठहरा सकते. लेकिन जब जुर्मवार ठहरा सबूत मिलने के बाद जब साबित हो जाता है कि उसने जुर्म किया है, तो आई थिंक ना सिर्फ लाइव बैन होना चाहिए बल्कि क्रिकेटिंग रिकॉर्ड जो है उस खिलाड़ी के वो भी वाइप आउट कर देने चाहिए, ताकि एक फ्यूचर में सबक मिले खिलाड़ियों को कि सिर्फ मामला पैसों का नहीं है, ये तो अपने करियर के जितने बड़े बड़े रिकॉर्ड उन्होंने किए थे वो भी उनके वाइप आउट हो जाते हैं. एक बहुत बड़ा कदम होगा, बट आई डोंट नो वेदर आईसीसी इज कैपेबल और स्ट्रांग एनफ टू टेक दिस डिसीजन.
न सिर्फ सजा मिले बल्कि अब तक के जो रिकॉर्ड हों उनको भी तलफ कर दिया जाए, और माइट इज राइट. ये थे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और क्रिकेट के उमूर के तजियाकार आसिफ इकबाल. पाकिस्तान के कबाइली इलाके खैबर एजेंसी में इंसदाद पोलियो की 3 रोज़ा मुहिम आज से शुरू की गई है, जिसमें हुक्काम के बकौल 1,28,000 बच्चों को इस बीमारी से बचाव के कतरे दिए जाएंगे. शिद्दत पसंदों की जानिब से इंसदाद पोलियो मुहिम की मुखालफत और इलाके में जारी फौजी ऑपरेशन की वजह से यह मुहिम सख्त हिफाजती इंतजाम में शुरू की गई है. पेशावर से अजीज़ुल्लाह खान.
ये मुहिम तहसील लंडी कोतल, तहसील जमरूद के अलावा बाजार जखाखिल और तीरा मैदान के इलाके में शुरू की गई है. खैबर पख्तूनख्वा और फाटक के लिए इंसदाद पोलियो मुहिम के फोकल पर्सन डॉक्टर इम्तियाज अली शाह ने बीबीसी को बताया कि बाड़ा में फौजी ऑपरेशन जारी है, इसलिए बाड़ा में ये मुहिम शुरू नहीं की जा सकी.
और चूंकि अभी बाड़ा में जो है वहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, तो उसके जो बच्चे बाहर आ रहे हैं उनके लिए हम एक तो ट्रांजिट पॉइंट हमने बना लिए हैं, उन ट्रांजिट पॉइंट के ऊपर उनको वैक्सीनेशन करवा रहे हैं. 29 ट्रांजिट पॉइंट हमने बनाए हैं उनके लिए, और अभी तक वहाँ पे हमने 36,000 के करीब जो लोग आ रहे हैं उनको हमने वैक्सीनेट किया हुआ है. तो पिशावर में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे ये बच्चे सेटल हो रहे हैं वहाँ पे हम उनको वैक्सीन के कदे बार बार खिला सकें.
इस मुहिम के दौरान 1,28,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के लिए 332 टीमें तश्कील दी गई हैं. हुकाम का कहना है कि इन टीमों की हिफाजत के लिए पोलिटिकल इंतजामिया ने खासादार और लेविस फोर्स तैनात की है. इस साल अब तक शुमाली वजीरिस्तान एजेंसी के बाद सबसे ज्यादा पोलियो के मरीज खैबर एजेंसी से सामने आए हैं, जिनकी तादाद 59 बताई गई है. पाकिस्तान से इतनी बड़ी तादाद में बच्चों का पोलियो के वायरस से मुतासिर होने के बाद आलमी सतह पर तशवीश पाई जाती है, और इस बारे में पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां भी आयद की गई हैं. اس کے علاوہ ڈاکٹر امتیاز علی شاہ نے بتایا کہ خیبر پختونخوا میں حکام نے آئندہ ماہ سے انسداد پولیو کی بھرپور مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے.
تو اس کے حوالے سے یہ ہمارا جو پلان بنا ہے یہ اگریسو پلان ہے. اس میں ہم تقریباً کوئی 12 دفعہ جو ہے یہ پشاور ڈسٹرکٹ میں ہم کمپین کروائیں گے اور 10 کے قریب جو ہے ہم یہ باقی جو ہمارے پرائرٹی 1 اضلاع ہیں جس میں بلو، لکی مرور، ڈی آئی خان، ٹانگ، ہنگو، مردان، چارسدہ یہ ڈسٹرکٹ انکلوڈیڈ ہے، وہاں پہ ہم تقریباً 10 دفعہ کمپین کروائیں گے. جو اس کے علاوہ ہمارے جو ڈسٹرکٹ بنتے ہیں اس میں کمپین کی تعداد کم ہوگی، لیکن کوشش ہم یہ کریں گے کہ ان میں جو پرائرٹی پاپولیشن ہے جس کو ہم مائیگرینٹ موبائل پاپولیشن کو ہمیں پرائرٹی پاپولیشن کنسیڈر کیا ہوا ہے اس کے مطابق ان کو ہم کم از کم ہر دفعہ ان کو کمپین میں ٹچ کر سکے. تو یہ باقی اضلاع جو ہیں اس میں پرائرٹی پاپولیشن کو بھی ہم 10 دفعہ ویکسینیٹ کریں گے.
ان کا کہنا تھا کہ دسمبر سے مئی تک سردی کی وجہ سے انسداد پولیو کی ویکسین زیادہ مؤثر ہوتی ہے، اس لیے ان دنوں میں بہتر اور معیاری مہم سے اس وائرس کو ختم کرنے میں مدد ملے گی. پاکستان سے اس سال اب تک کل 247 کے لگ بھگ بچے پولیو کے وائرس سے متاثر ہوئے ہیں. ان میں سب سے زیادہ قبائلی علاقوں میں یعنی 158 بچوں میں اس مہلک بیماری کا وائرس پایا گیا ہے. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
عزیز اللہ خان کی اس رپورٹ کے بعد قدرتی سا سوال یہ ہے کہ انسداد پولیو کے قطرے پلائے گا کون؟ ظاہر ہے یہ کام فرشتے تو آ کے کرنے سے رہے، یہ کام انسانوں کو ہی کرنا پڑے گا. اور اب تک پاکستان میں اس کام کے لیے خواتین اور لیڈی ہیلتھ ورکر کی مدد لی جاتی رہی ہے صرف 250 روپے یومیہ پر، یعنی بھٹے پر کام کرنے والے اینٹ کے مزدور سے بھی کم اجرت پر. صورتحال پر میں نے بشرا آرائیں سے بات کی جو آل پاکستان لیڈی ہیلتھ ورکر ویلفیئر ایسوسی ایشن کی چیئرپرسن ہے. میں نے ان سے عام حالات اور مسائل اور ان کا تدارک جاننا چاہا.
دیکھیں، ٹارگنگ کلنگ کر کے مارا جاتا ہے، کوئی ان کو ہماری لڑکیوں کو کوئی بعد میں پوچھتا بھی نہیں. اس کے بچے بےچارے در پدر بڑے بنے ہوتے ہیں، اور یہ جو 250 اتنے ڈیفیکلٹ طریقے سے لڑکی کو ملتے ہیں، یقین کریں سر، لڑکی گھر سے 50-60 کا رکشا کر کے سینٹر پہ آتی ہے جہاں ان کے وہ فکس سینٹر بنے ہوتے ہیں، وہاں سے اس نے سارا سامان اٹھانا ہے، پھر اس نے فیلڈ میں جانا ہے. اگر وہ گاڑی سے پہنچا دیں تو ان کی بڑی مہربانی ہے، نہیں تو اس نے پیدل جانا ہے. پھر سارا دن وہ فیلڈ میں 100 مسئلے ہیں، کوئی کتے چھوڑ دیتا ہے، کوئی 2 ٹانگوں والے کتے، کوئی 4 ٹانگوں والے کتے، وہ الگ اس بیچاری کو مسئلہ ہوتا ہے. پھر بھوک پہ ہوتی ہے، پیچھے اس اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہوتی ہے، وہ خاندانی مسئلے اس کے لیے بہت سارا پیدا ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پھر وہ جب واپس آتی ہے سینٹر پہ، سارا سامان جمع کراتی ہے، پھر 50-60 روپے کا رکشا کر کے گھر جاتی ہے. آپ اندازہ لگا
تو یہ جو بشرا آرائیں صاحب آپ نے مجھے بتایا، یہ 250 روپے یومیہ اس کو ملتے ہیں، اگر میں صحیح سمجھ پایا، جس میں سے 50-60 رکشا لے کر کے جانے کے، 50-60 لے کر کے واپس آنے کے، اور اس دوران اس کو 2 ٹانگے والے کتوں اور 4 ٹانگے والے کتوں سے بھی اپنا جان چھڑانی پڑتی ہے. تو اس کو بچتا کیا اس کے پاس؟
وہی تو مسئلہ ہے نا. تو آپ دیکھیں، یہ 1000 دے دیتے ہیں 250 روز کا. اس کے بعد وہ جب گھر جاتی ہے، دیکھیں گھر کا کام، رشتہ نبھانے ہوتے ہیں اس کو. میرا تو یہ کہنا ہے کہ جو پولیو کی اسپیشلی بناتے ہیں نا، جو بیڈ کے ہائی فاسٹ، ٹھنڈی ٹھنڈی اے سیوں میں اور خوبصورت جگہ پہ اور اچھی اچھی ریفریشمنٹ اور بڑے بڑے وہ ہوٹلوں میں یا بڑی بڑی جگہوں پہ، تو وہ ان کا دماغ نہیں کام کر رہا ہوتا اس وقت کہ جو فیلڈ کا بندہ اس وقت موجود نہیں ہے جو ان کو بتا سکتا ہے کہ یہ پولیو ہم کس طرح ختم کر سکتے ہیں. تو یہ اسٹریٹجی ہی غلط ہے، کیونکہ یہ پولیو کبھی نہیں ختم ہو سکتا پولیو کے قطرے پلانے سے. آپ دیکھیں پاکستان میں کتنی گندگی ہے.
ٹھیک، میں بشرا آرائیں صاحبہ، آپ چیئر پرسن ہیں آل پاکستان لیڈی ہیلتھ ورکر ویلفیئر ایسوسیشن کی، میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا. چلیں، آپ نے معاوضہ تو بتا دیا مجھے، بالکل اختصار میں ذرا سا یہ بتائیے کہ اب تک کتنی ہوں گی ایسی ورکر جو بیچاری اس کام کے دوران ماری گئیں یا کسی کام کی نہ رہیں؟
ہاں بالکل، ہماری تقریباً 32 سے زیادہ جو ہیں وہ NSW NHS اور ڈرائیور جو ٹارگنگ کلنگ ہو کے مرے ہیں، اور 6 سے زیادہ پولیس والے مرے ہیں، اور اسی طرح لڑکیاں جو فل ٹرمز تھی وہ اسی دوران جو ہے ان کو چھٹی مل دی گئی جو بیٹھے ہوتے ہیں افسران. कि वो जैसे ही सारा दिन पोलियो करके घर गई है तो डिलीवरी के दौरान उसकी डेथ हो गई। इसी तरह काफी लड़कियों के अबॉर्शन हो गए हैं फील्ड के दौरान, फिर भी उनको छुट्टी नहीं है, घर की लाश पड़ी होती है, पोलियो करना है।
250 रुपए योमिया, जिसमें किराया 100 से ज्यादा का, फिर दो टांग वालों और चार टांग वालों कुत्तों से मुकाबला अलग, सेहत की खराबी, हमल का गिर जाना क्योंकि साहब ने छुट्टी न दी के घर जाके क्या करेगी, टारगेट किलिंग का अलग शिकार, जाएं तो जाएं कहाँ ये हेल्थ वर्कर्स। हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन, आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। चीन और ऑस्ट्रेलिया ने तजारती मुसाफा किया है, दोनों में से किसको क्या मिलेगा अहवाल आने को है, और थर के रेगिस्तान में फिर बच्चे मरे हैं, इसका भी अहवाल आ रहा है।
वो खबरें और मौजूदात जो आपके लिए अहम हैं।
शुरू में हम कहते हैं रीजनेबल टारगेट, तो वो तो आपको अचीव करके सो जाएंगे आपके साथी जो हैं, तो इसलिए हमें उनको स्ट्रेस्ड ही रखना है।
कत्ल कत्ल है, ये गैरत के नाम पे कोई कत्ल नहीं है।
اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ
تبصرے تجزیے اور آپ کے خیالات
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں
حالات واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے
سیربینا BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں پاکستان کے صوبہ سندھ کے قحط زدہ علاقے سہرائے تھر میں بچوں کی ہلاکتوں کا سلسلہ رکا نہیں ہے لیکن یہ ہلاکتیں کتنی ہیں اس پر قضیہ ضرور ہے حکام ان ہلاکتوں کی تعداد 293 بتاتے ہیں جبکہ مقامی میڈیا یہ تعداد 506 بتا رہا ہے جو روزانہ کی بنیاد پر ان اموات کو نام و پتے کے ساتھ رپورٹ کرتا ہے کراچی سے ریاض سہیل
پاکستان کے ٹی وی چینلز پر صبح سے لے کر شام تک تھر میں بچوں کی ہلاکتوں کی خبریں نشر ہوتی رہی ہیں اور آج 9 بچوں کی ہلاکت کی خبر سامنے آئی لیکن حکام اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تھر کے ڈپٹی کمشنر آصف جمیل نے وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ کے اس بیان کے برعکس جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تھر میں بھوک یا غذائی قلت سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی تصدیق کی کہ 7 بچوں کی ہلاکت نیوٹریشن یا غذائی قلت کے باعث ہوئی
293 بچوں کی موت ہوئی ہے آج تک دسمبر 2013 سے لے کے 31 اکتوبر تک جن کو سی ایم صاحب نے ابھی کمپنسیشن بھی پے کر رہے ہیں وہ تھے 275 بچے انڈر 5 ایئر ایج میں نے اپنے مختار کار صاحبان سے اور اے سی صاحبان سے کہا تھا کہ ان کو ویریفائی کریں ان کے جائز جو لیگل ایئرز ہیں آیا وہ واقعی لیگل ایئرز یہی ہیں کہ کوئی اور ہے انہوں نے 275 میں سے 220 بچوں کے جائز وارثین کو ویریفائی کر دیا ہے 220 میں سے بھی کچھ میرے پاس ایسے بچوں کے وارثین آئے ہیں جو تھرپارکر سے تعلق نہیں رکھتے ہیں یہ کمپنسیشن دینے کے بعد یہ پرابلم اور ایگریویٹ ہوگا ہر کوئی کہے گا کہ بھائی مر رہا ہے تو ہاسپٹل میں مرے تاکہ رجسٹر ہو جائے کل نہیں تو پرسوں مجھے بھی کچھ مل جائے گا
تھر کے محکمہ صحت کے پاس ہلاکتوں کی تعداد مختلف ہے ضلع افسر ڈاکٹر عبدالجلیل بھرگڑی کا کہنا ہے کہ رواں ماہ 20 بچوں کی ہلاکت ہوئی ہے جبکہ جنوری سے لے کر اکتوبر تک یہ تعداد 258 تھی ڈاکٹر جلیل بھرگڑی نومولود بچوں کی ہلاکت کی 4 وجوہات بیان کرتے ہیں
وہ جو یہ بچے جو فوت ہو رہے ہیں وہ ہیں نومولود بچے ایک مہینے کے اندر والے اس میں جو کاز آ رہے ہیں وہ ہے پہلا کاز جو آ رہا ہے موسٹ وہ ہے لو برتھ ویٹ جو کم وزن والے بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے دوسرے ہو رہے ہیں جو پری ٹرم جو وقت سے پہلے بچے پیدا ہو رہے ہیں ان میں نمبر زیادہ ہو رہا ہے ان کا ایک بچے جو پیدائشی ہوتے ہیں سانس کی تکلیف ہوتی ہے ماں کے پیٹ سے آتے ہیں برتھ چل جائے وہ بچے ہو رہے ہیں ایک بچے ہوتے ہیں جو سیپسس والے بچے جو گاؤں گوٹ میں ڈلیوری ہوتی ہے دائی وغیرہ کی صفائی لگتی نہیں وہ بچے آ رہے ہیں اور کچھ بچے نمونے کے آ رہے ہیں یہی بچوں میں موسٹلی جو ہے نا 80% 90% یہی کال آ رہے ہیں بچے
حکومت کے پاس صرف ہسپتالوں میں ہلاک ہونے والے بچوں کی تعداد دستیاب ہے ڈاکٹر عبدالجلیل کا کہنا ہے کہ گھروں میں فوت ہونے والے بچوں کی تعداد انتہائی کم ہوگی لیکن انہوں نے خوراک کی کمی کو تسلیم کیا
ارے ماں کی صحت اچھی نہیں ہوگی تو بچہ بھی کمزور پیدا ہوگا دیکھ رہے ہیں ہمارا تھپا کر ہے اور جگہ سے بالکل مختلف علاقہ ہے یہاں بارش پڑی تو علاقہ آباد ہے بارش نہیں پڑی تو علاقہ میں کوئی آبادی ہوتی ہے نہ کوئی فصل ہوتی ہے نہ کوئی گاؤں کو مال مویشی کا چارہ ہوتا ہے کوئی
یاد رہے کہ تھر سے رکن صوبہ اسمبلی مہیش ملانی نے دعویٰ کیا تھا کہ ڈسٹرکٹ ہسپتال میں رواں سال 3.5 لاکھ مریضوں کا معائنہ کیا گیا سرکاری ریکارڈ کے مطابق مٹھی ڈسٹرکٹ ہسپتال سے 300 سے زائد بچے دیگر شہروں کے ہسپتالوں کی جانب ریفر کیے گئے. ان میں سے کچھ کی حیدرآباد میں ہلاکت بھی ہوئی. تاہم یہ تعداد ضلع انتظامیہ کے پاس دستیاب نہیں. صوبائی حکومت کی جانب سے تھرمے گندوں کی مفت تقسیم کا چوتھا مرحلہ جاری ہے, جس میں 258,000 میں سے 244,000 خاندانوں میں 50 کلو گرام گندم تقسیم کر دی گئی ہے. ڈپٹی کمشنر آصف جمیل کا کہنا ہے کہ غیر سرکاری اداروں کی مدد سے حاملہ خواتین اور نومولود بچوں کو اضافی خوراک فراہم کی جا رہی ہے.
اب ہمارے پروگرام چل رہے ہیں, پی پی ایچ آئی 3 تعلقوں میں کام کر رہا ہے, ہینڈز 3 تعلقوں میں کام کر رہا ہے. یہ نیوٹریشنل سپلیمنٹ دے رہے ہیں ٹو بوتھ پریگننٹ اینڈ لیکٹیٹنگ وومن کو, پلس جو بچے ہیں 6 مہینوں سے 59 مہینوں کے ان کو بھی یہ جو F7 F47 یا F52 جو نیوٹریشنل سپلیمنٹ ہوتی ہے یہ ان کو بالکل اسکرین آؤٹ کر کے ان کو پرووائڈ کی جا رہی ہے. اب میں انہیں کے تھرو وہ ڈیٹا بیس بنواؤں گا. اب میں وہ کراؤں گا کہ یہ وہ کون سی خواتین ہیں جن کی پریگنینسی ہے, پلس پھر ان کے اوپر کوئی ڈاکٹر گائناکولوجسٹ ٹائپ ان کا ایک شیڈیول بنائے گا, جی یہ اس حصے میں یہ خواتین. تو وہ ہم سینسیٹیو بھی نکال لیں گے کہ کون سی موسٹ ولنریبل خواتین ہیں جو کمپلیکیشنز کا شکار ہو سکتی.
یاد رہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ تھر کا 9 بار دورہ کر چکے ہیں. گزشتہ ہفتے سندھ کابینہ کا خصوصی اجلاس بھی طلب کیا گیا تھا, لیکن تاحال لوگوں کے گزر سفر کے واحد وسیلے مال مویشی کے حوالے سے کوئی انتظامات سامنے نہیں آئے. ریاض سہیل, بی بی سی, کراچی.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے ایک صحافی لاپتہ ہوا ہے. لاپتہ ہونے والے صحافی کا تعلق صوبے کے ضلع ڈیرہ بگٹی سے ہے, لیکن ان کی گمشدگی کا واقعہ صوبے کے مرکزی شہر کوئٹہ میں پیش آیا. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
ڈیرہ بگٹی سے تعلق رکھنے والا صحافی منظور احمد بگٹی 7 نومبر کو کوئٹہ سے لاپتہ ہوا تھا. وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے ڈیرہ بگٹی سے رپورٹنگ کر رہا تھا. ان کے چچا امام بخش بگٹی نے, جو خود بھی ایک خبر رسا ادارے سے منسلک ہیں, کوئٹہ میں میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ منظور بگٹی اپنے ایک دوست کے ہمراہ 6 نومبر کو ڈیرہ بگٹی سے کوئٹہ آئے تھے. منظور بگٹی کی گمشدگی سے متعلق ان کا کہنا تھا,
منظور 6 تاریخ کو کوئٹہ پہنچے ہیں, 7 تاریخ کو میری اسے صبح 9 بجے بات ہوئی ہے. وہ یہاں پہ میرے دوست سے گاڑی لی ہے, وائٹ روڈ سے وہاں سے نکلے ہیں. 12 بجے کے بعد ہمارا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے. وہ اس کے ساتھ ایک دوست بھی تھا محمد اسلم, وہ دونوں اور گاڑی سمیت ابھی تک لاپتہ ہیں.
دوسری جانب قوم پرست جماعت بلوچ ریپبلکن پارٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈیرہ بگٹی سے 3 خواتین کو ان کے 4 بچوں کے ہمراہ لاپتہ کیا گیا ہے. پارٹی کے ایک بیان میں ان خواتین کو جبری طور پر لاپتہ کرنے کا الزام سیکورٹی فورسز پر عائد کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان کو 3-4 روز قبل اسریلی تل کے علاقے سے ایک آپریشن کے دوران لاپتہ کیا گیا. بلوچستان کی سیکرٹری داخلہ اکبر حسن دورانی کا اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہنا ہے,
سیکورٹی فورسز مختلف علاقوں میں کام کرتی ہیں, لیکن خواتین کے حوالے سے کبھی بھی ہمیں شکایت نہیں ہے کہ سیکورٹی فورسز نے کسی خواتین کو اٹھایا ہو یا ساتھ لے کے گئے ہو. اور کبھی اکا دکا واقعات ہوا بھی ہے تو ان کو کچھ گھنٹوں کے بعد چھوڑ دیا گیا اگر کسی اس میں کوئی انوالومنٹ ہوئی ہے. تو بلوچستان کا اس طرح کا کلچر نہیں ہے کہ خواتین کو اٹھایا جائے. ہاں البتہ مردوں کے حوالے سے یہ کہ جو سسپیکٹ ہوتے ہیں اور جن کو پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ کے تحت جن کے خلاف کاروائی کی جاتی ہے ان کو باقاعدہ فورسز اٹھاتی ہیں.
ادھر کوئٹہ میں ایک لاپتہ شخص کی بہن نے پریس کانفرنس کی ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ ان کے بھائی نعت اللہ بنگلزئی کو اس سال 24 مئی کو اسپلنگ جی کے علاقے سے کوئٹہ آتے ہوئے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا. انہوں نے اپنی بھائی کو بازیاب کرانے کی اپیل کی ہے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
چین اور آسٹریلیا کے رہنماؤں نے آزاد تجارت کے ایک تاریخی معاہدے پر دستخط کیے ہیں. دونوں ممالک اس معاہدے کو دونوں ملکوں کے ساتھ ساتھ عالمی معیشت میں اضافے کے لیے ایک تاریخی اور اہم ترین پیش رفت قرار دے رہے ہیں. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نخبت ملک کی زبانی.
چین اور آسٹریلیا کے درمیان ہونے والا یہ آزاد تجارت کے طریقہ کار کا معاہدہ قریباً 1 دہائی کے مذاکرات کے بعد سامنے آیا ہے. دونوں جانب سے امید کی جا رہی ہے کہ اس سے اربوں ڈالرز کی منڈیاں کھلیں گی. اس معاہدے پر دستخط کے لیے آسٹریلوی پارلیمان میں آسٹریلیا کے وزیر اعظم ٹونی ایبٹ اور چینی صدر جی جن پنگ موجود تھے. اس موقع پر آسٹریلوی وزیر اعظم نے کہا کہ یہ دونوں ملکوں کے لیے ایک اہم ترین پیش رفت ہے. مسٹر ٹونی ایبٹ کہہ رہے ہیں,
چین کے ساتھ ہونے والا یہ معاہدہ کسی بھی بڑی معاشی طاقت کے ساتھ ہونے والا پہلا معاہدہ ہے, اور چین کی جانب سے کسی بھی ملک کے ساتھ کیا جانے والا یہ پہلا جامع معاشی معاہدہ ہے, جو میرے نزدیک سب سے اہم بات ہے.
دوسری جانب چین کے صدر نے آسٹریلوی قیادت کو بتایا کہ اس معاہدے سے دونوں جانب تعاون کے کئی راستے کھلیں گے. انہوں نے کہا,
The conclusion of the China-Australia FTA.
ان مذاکرات کے بعد ہونے والا یہ معاہدہ ایک بہت بڑے پلیٹ فارم کو تشکیل دے گا اور ساتھ ہی معاشی تعلقات کے لیے بہتر ادارتی طریقہ کار بھی مہیا کرے گا. ہمیں اپنے آپسی روایتی تعاون میں مزید اضافہ کرنا ہوگا اور توانائی, زراعت اور دوسرے اہم شعبوں میں آپس میں تعاون بڑھانا ہوگا تاکہ مستقبل میں بہتر کاروباری تعلقات استوار ہو سکیں.
چین اور آسٹریلیا کے درمیان ہونے والے اس جامع تجارتی معاہدے کے باعث آسٹریلیا کے کسانوں اور ٹیرف سے آزاد دیگر شعبوں کو چینی منڈیوں تک آئندہ کچھ سالوں میں رسائی حاصل ہوگی, جس سے ان کو اپنے مد مقابل موجود امریکی اور یورپی یونین کی معیشت کے خلاف کافی فائدہ حاصل ہوگا. آسٹریلیا کی کسانوں کی قومی فیڈریشن کے صدر برینٹ فنلے نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے اس معاہدے کا خیر مقدم کیا. مسٹر فنلے نے آسٹریلیا کی جانب سے چین کو برآمد کی جانے والی اہم مصنوعات کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا,
چین اور آسٹریلیا کے اس اہم ترین معاہدے کے نتائج سے جن مصنوعات کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا ان میں آسٹریلیا کی بھیڑوں اور گائے کا گوشت شامل ہے. ڈیری مصنوعات کو بھی اس معاہدے سے بڑا فائدہ ہوگا, ساتھ ہی شراب اور سمندری مصنوعات کی تجارت بڑھے گی.
واضح رہے کہ اس معاہدے سے آسٹریلیا میں چین کی سرمایہ کاری پر لگی پابندیوں میں بھی نرمی آئے گی. یہی وجہ ہے کہ آسٹریلوی وزیراعظم اس معاہدے سے انتہائی پر امید ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جب تک چین میں بین الاقوامی سرمایہ کار دلچسپی کا مظاہرہ کریں گے تو دونوں اطراف کے لیے ترقی کی راہیں کھلی رہیں گی اور راستے مزید ہموار ہوں گے.
یہ تھا چین اور آسٹریلیا کی تجارتی رواداری اور معاہدے کے بارے میں ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ جو آپ نے نخبت ملک سے سنا. میں اپنی ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آیا ہوں. ہاں ٹھیک ہے, اب یہ بھی اسی سے لیڈ کر رہی ہے جس سے ریڈیو نے لیڈ کیا تھا. سرتاج عزیز صاحب کا انٹرویو ہے, کیپشن لگا ہے, انہیں کیوں نشانہ بنائے جو ہمارے لیے خطرہ نہیں. اچھی بحث ہے. پاکستانی افواج کے سربراہ راحیل شریف امریکہ میں ہیں. سرتاج عزیز اس سے پہلے بولے ہیں, امریکہ پاکستان سے کہتا رہتا ہے ڈو مور, پاکستان تو بہت کچھ کر رہا ہے, اب اس کے شکوے شکایات کیا ہیں, اس پر بھی بحث ہوگی. اور ساتھ ہی حقانی نیٹ ورک گروپ, وہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں, پاکستان کا ہی موقف, افغانستان اس کے لیے کچھ کرے نا, اور امریکہ ہم پارے اوپر اس کے لیے خامخواہ جو ہے زور زیادہ نہ ڈالا کرے. لیکن ایک اور خبر ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر میری توجہ کا مرکز بنی ہے. اس پر ہم نے بہت زبردست قسم کا پروگرام بھی کیا تھا. خلائی روبوٹ فیلے کی بیٹری جواب دے گئی. زمین سے 50 کروڑ کلومیٹر دور واقع P67 نامی دمدار ستارے پر اتارے جانے والے خلائی روبوٹ فیلے کی بیٹری ختم ہو گئی ہے اور وہ اب اسٹینڈ بائی حالت میں چلا گیا. اسٹینڈ بائی کا مطلب ہے یہ جہاں وہیں رہے, ہائبرنیشن میں چلا جا, دیکھیں گے بعد میں تجھے کیسے بچایا جائے گا. ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر اس کا خاصا دلچسپ احوال موجود ہے, ہو سکے تو پڑھیے گا. میری توجہ کا مرکز تو ایک اور خبر بھی بنی ہے, حالانکہ ساری خبریں توجہ کا مرکز ہیں, لیکن اس میں ایک ہے خاموش ماحول میں خاموش کرکٹ. ہیں تو اسٹیڈیم کہاں گیا, اسٹیڈیم میں بیٹھنے والے تماشائی کہاں گئے, اور ایسا کیسے ہو گیا کہ کسی نے ہوٹنگ نہیں کی, کسی نے تالی نہیں بجائی؟ کیا اسٹیڈیم میں یہ سارے کے سارے لوگ نہیں تھے؟ یہ تلسماتی ٹوپیاں پہنے بیٹھے تماشائی جو نظر نہیں آ رہے تھے, نہیں ان کی آوازیں آ رہی تھیں. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین اختتام کو پہنچ رہا ہے, لیکن دلچسپ خبریں سائنس سے متعلق, کھیلوں سے متعلق ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر موجود ہیں. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر زیاد ظفر, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے اسرار الحق, اور لندن سے روڈرک برینسن. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ تمام سے اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں کا یہ خلاصہ, اور آج خبروں کا میدان مورچہ پورا کا پورا ذمہ سنبھال رکھا ہے محمد عبداللہ فاروقی نے.
پاکستان نے تسلیم کیا ہے کہ حقانی نیٹ ورک پاکستان سے آپریٹ کر رہا تھا, لیکن اب اس کا خاتمہ کر دیا گیا ہے. وزیراعظم کے مشیر قومی سلامتی اور خارجہ امور نے کہا ہے کہ انہیں کیوں دشمن بنائیں جو پاکستان کے لیے خطرہ نہیں. سعودی عرب متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اپنے سفرا دوبارہ قطر بھیجنے کا اعلان کیا ہے. ایک نئی تحقیق کے مطابق دنیا بھر میں 3.6 کروڑ افراد غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. عالمی اشاریوں کے مطابق بھارت میں غلاموں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. دنیا کے چند چوٹی کے فٹ بالرز نے عالمی ماہرین صحت کے ساتھ ایبولا سے بچاؤ کے لیے آگاہی کی مہم میں شرکت کی ہے. ان فٹ بالرز میں کرسٹیانو رونالڈو, ڈیڈیئر ڈیروگبا, فلپ لام اور برازیلین نیمار شامل ہیں. اور بھارت کے کلرز ٹی وی نے اعلان کیا ہے کہ خاتون ٹی وی سٹار کم کارڈیشین اب ان کے پروگرام بگ باس میں حصہ لیں گی. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.